그런 게 돼서 됐어. جی السلام علیکم. آواز جو ہے وائس اوکے ناؤ. جی جی آواز صحیح ہوگی. ہاں جی آج میں سے اچھا ٹھیک ہے مینیمائز کر دوں. ٹھیک ہے اچھا جی یہ گڑبڑ کیا جی مائک کیا گڑبڑ کر رہا ہے جی. اچھا جی وائس تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے مطلب ہے کہ میری آواز انشاءاللہ وہ سن رہے ہوں گے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله صلى الله عليه وسلم وشاطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. آج کا جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے اس میں آج کا درس اپنے صحیح العقیدہ بھائیوں کی اصلاح کے لیے, اس کے بعد انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوں گے. آج ذرا اپنے مسلمان بھائیوں اہل سنت بھائی اہل حدیث بھائی صحیح العقیدہ بھائی اہل حق بھائی ان کے بارے میں کچھ نصیحتیں ہیں. باقی جو مخالفین کے اعتراضات ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے جوابات کر رہے ہیں, کچھ اپنی بھی تھوڑی سی فکر ہونی چاہیے. یہ بات بالکل سچ ہے حقیقت ہے کہ مسلک اہل حدیث اس دنیا میں سچا مسلک ہے سچا مذہب ہے, اور یہ ایسا مسلک ہے جس کا جواب مخالفین سے ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح کے ساری دنیا کے مقابلے میں اہل اسلام کو برتری حاصل ہے مسلمانوں کے ساتھ, کوئی آدمی بھی چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ عیسائی ہے چاہے وہ ہندو ہے سکھ ہے کوئی بھی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اور مسلمانوں میں جو اہل حدیث کو برتری حاصل ہے تو کوئی بھی چاہے وہ فقیہ ہے چاہے مفسر ہے چاہے وہ لغوی ہے نابی ہے علم کلام کا ماہر ہے کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہے کوئی فہامہ ہے کوئی فخر الدین رازی ہے کوئی کیا ہے کوئی غزالی ہے جو بھی ہے وہ سارے محدثین کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدثین کو اہل حدیث کو حدیث کے راویوں کو حدیث کے ماہرین کو وہ فضیلت جو ہے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی کوئی بھی چاہے وہ بڑے سے بڑا غزالی ہو فقیہ ہو حنفی ہو شافی ہو وہ محدثین کا محتاج ہے. وہ جب حدیث بیان کرے گا تو محدثین کے ذریعے سے, کبھی کہے گا رواہ البخاری, کبھی کہے گا رواہ مسلم, کبھی کہے گا رواہ ترمذی, کبھی کہے گا رواہ فلان, وہ جو ہے ان کا محتاج ہے. پھر حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کے لیے وہ محدثین کی طرف ہی دیکھے گا. کو بڑی برتری عطا فرمائی, اہل سنت کو اہل حق کو بڑی برتری عطا فرمائی. اس برتری کے ساتھ ایک خامی بھی موجود ہے, ایک نقص بھی موجود ہے. آج میں اس نقص اس خامی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شیطان اپنی پوری کوشش کے ساتھ, ابلیس اور اس کے چیلے چاہے وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے, وہ سارے کے سارے پوری کوشش کے ساتھ اہل حدیث کو, اہل سنت کو, اہل حق کو گمراہ نہیں کر سکتے, کتاب و سنت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے, جو مرضی کر لے. لیکن شیطان یہ کام کر سکتا ہے کہ اہل حدیث کو آپس میں لڑا دے, آپس میں ٹکرا دے, ایک دوسرے کا مخالف بنا دے. اور یہ ہوا ہے, صحابہ کرام کے دور میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے ہیں اور صحابہ کے بعد کے زمانوں میں بھی اور ہمارے دور میں بھی. اور صحیح العقیدہ بھائی مختلف پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے. پھر ایسا ہوا کہ ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والوں کو اتنی بری نظر سے دیکھتا ہے, دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہمارے ضلع اٹک میں دو بڑی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں, ان کے درمیان ایک اختلاف ہوا, مسجد میں جھگڑا ہوا, اس جھگڑے میں ایک آدمی مارا گیا. چکی گاؤں میں ضلع اٹک, کتنا بڑا ظلم ہوا. انہیں کچھ شرم نہیں آتی تھی, جو صحیح العقیدہ تھے, جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے, وہ مسجد میں ایک دوسرے کے دس بکرے اقبال تھے, ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اور اس میں جو ہمارے ایک دوست ہے شوکت, قاری شوکت کا چچا وہاں مارا گیا. تو اس طرح کی مثالیں اور بھی ہیں. وہاں صوبہ سندھ میں ایک بھائی نے اپنی مسجد میں پروگرام رکھ دیا ایک عالم کا, جس نے آ کر مسلک علی حدیث کی دعوت دی. تو اس علاقے میں ایک دوسری جماعت والے جو تھے ان کا کنٹرول تھا, انہوں نے اسے بلایا, اسے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا, یہ تو مخالف پارٹی میں سے. انہوں نے کہا بھائی میں نے دعوت دی ہے, اسے قرآن حدیث بیان کیا ہے, اور کیا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہماری جو ہے وہ نظم کے خلاف ہے. اس نے کہا دلیل پیش کرو, دلیل انہوں نے پیش نہیں کی, اس نے استعفی دے دیا اس پارٹی سے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بڑا ایک فساد ہے اور شیطان اس میں کامیاب ہے. شیطان کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بڑا شیطان ابلیس یہ سمندر میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے. یہ مسئلہ بھی آپ بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے یہ حاضر ناظر نہیں ہے, شیطان ہر جگہ نہیں ہوتا. جو بڑا شیطان ہے نا, جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, وہ سمندر میں ایک جگہ اپنا تخت بچھا کر وہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے جو مرید ہیں, جو چھوٹے شیطان ہیں, وہ دنیا میں اپنی کاروائیاں کرتے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ بھی ایک شیطان ہوتا ہے. اور پھر ہر علاقے میں مرد اور شیاطین بڑے سرکش قسم کے شیطان ہوتے ہیں, جو اس کے بڑے سردار ہیں. جس طرح ہمارے آج کل کے معاشرے میں کوئی وزیر ہوتا ہے, کوئی جو ہے وہ جرنیل ہوتا ہے, کوئی ایم پی اے ہوتا ہے, کوئی ایم این اے ہوتا ہے, کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے, کوئی کیا ہوتا ہے, اس طرح شیطان کی جو پارٹی ہے اس کے بھی ماتحت ہیں بڑے بڑے. کوئی گورنر ہوں گے, کوئی صوبے دار ہوں گے, کوئی نمبردار ہوں گے. تو وہ جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں اپنی کاروائیاں کرتے ہیں. اور بڑا شیطان جو ہے وہ سمندر میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے بس, وہ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان حاضر نہ کرے, یا جس طرح دیوبندیوں کے ایک مولوی نے برائیلے کاتیا میں شیطان کے بارے میں یہ عقیدہ پیش کر دیا کہ شیطان جو ہے وہ اس کو گویا کہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے, تو یہ باتیں ساری غلط ہیں, جھوٹ ہے. شیطان وہ تو کسی خاص خاص موقع پر آتا ہے. یہ ابلیس جو ہے وہ بدر کے موقع پر آیا تھا, مکے کے کافروں کو لے کر بدر تک وہ آیا تھا, اور جب بدر میں مسلمانوں کو دیکھا ہے, فرشتوں کو دیکھا ہے, تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگا ہے, جس کا سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے. تو یہ خاص خاص موقعوں پر شیطان جاتا ہے. تو اس کے جو چیلے ہیں وہ اسے جا کر رپورٹیں دیتے ہیں. صحیح مسلم ہے کہ اس کو اس کے چیلے جا کر بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں, وہ کام کر کے آؤں. مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں جی زنا کرا کے ہوں, مثلاً کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرا دیے, مثلاً کوئی کہتا ہے میں جو ہے فلاں آدمی کو فلاں جو ہے وہ کام مثلاً شرک پر آمادہ کر دیا ہے, شرک کر رہا ہے, بدعت کر رہا ہے. تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ایک شیطان آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دو آدمیوں کو لڑا کے آیا ہوں, میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر کے آیا ہوں. تو وہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے معانکہ اس کے ساتھ کرتا ہے, سینا اس کے ساتھ ملاتا ہے, کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا. تو شیطان جو ہے وہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑا کر بڑا خوش ہوتا ہے. تو میرا جو آج کا درس اسی موضوع پر ہے, قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومن جو ہے وہ اگر یہ مائک کی آواز ہم بند کر دیں تو ہمارے درس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا تو وہ جو ہے اس کو سینہ دے کر ملتا ہے, کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی وقت ہوتی ہے جب دو بھائیوں کو, دو صحیح العقیدہ دوستوں کو, دو صحیح العقیدہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دی. اس کی وجہ سے آل حدیث جو ہے وہ بھائی وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اس کی عبادت کی جائے جزیرۃ العرب میں, لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد, مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے پر رحم کرنے میں, ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے میں, اس طرح جس طرح ایک جسم کی مثال ہوتی ہے. ایک اکیلا جسم اذا اشتکا منہ عظم, اگر جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جاتا ہے, اگر جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہو جاتا ہے, کوئی حصہ زخمی ہو جاتا ہے, کسی حصے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, تدا له سائر الجسد بالسحر والحمى, تو سارا جسم مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اسے پھر وہ رات کو سو نہیں سکتا, اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے, اسے بخار چڑھ جاتا ہے, اسے تکلیف, سارا جسم تکلیف ہوتا ہے. مثلا پاؤں کی انگلی میں درد ہو رہا ہے, دانت میں درد ہو رہا ہے, سارا جسم تڑپ رہا ہے, انسان تکلیف میں, اسے نہ نیند آتی ہے نہ کوئی آرام آتا ہے. تو یہ مثال مسلمانوں کی کہ کسی ایک مسلمان کو, چاہے مسلمان وہ امریکہ میں ہے, چاہے انگلینڈ میں, چاہے ہندوستان میں, چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی, بھائی وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا صحیح العقیدہ جو ہے وہ بھائی ہے, اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تو ایمان ہے, ایمان کی نشانی. اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر جس طرح جسم کو تکلیف ہوتی ہے, اس طرح ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے, اور وہ پوری کوشش کرے کہ وہ اپنے بھائی جو ہے اس کی تکلیف کو دور کرے. صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن جو ہے وہ مومن کے لیے دیوار کی طرح ہوتا ہے. جس طرح دیوار ہوتی ہے, دیوار میں اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, ایک اینٹ کے ساتھ دوسری ملی ہوئی ہے, دوسری کے ساتھ تیسری ملی ہوئی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ اس طرح جڑ جاتی ہے کہ دیوار بن جاتی ہے مضبوط دیوار, اور جسے گرانا جو ہے وہ بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے, بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. تو مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے, یشد دو بازو بازن, وہ ایک جس طرح دیوار ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہے, ایک دوسرے کو کھڑا رکھتی ہے سختی کے ساتھ, اسی طرح مومن لیے جو اپنے دوسرے مومن بھائی اس کا خیال رکھتا ہے, اس کا پورا دفاع کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں, یہ دونوں حدیثیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں, اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ, مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا, اس کے تو وہ تو کافروں پر بھی ظلم نہیں کرتا. بھائی آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیں, جو صحیح مسلمان تھے انہوں نے تو کافروں پر بھی ظلم نہیں کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی سیرت آپ دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا تھا, جب مکہ فتح ہوا مکہ کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ انہوں نے بڑے ظلم کیے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے تھے, پوری کوشش کی تھی ناکام رہے تھے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مدینے پر حملے کیے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حملے کی وجہ سے زخمی بھی ہو گئے, اور آپ کے پیارے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمزہ بن عبد المطلب وہ شہید ہو گئے, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے, بہت پریشان تھے, بہت رو رہے تھے, پیارے چچا احد کی جنگ میں وہ شہید ہوئے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, مسلح کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو شہید, اور بھی ظلم کرنے والے تھے, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے سب کو معاف کر دیا, آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ رو رہے تھے اور اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے, الحمدللہ الذی نصر عبدہ, سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی, جس نے سارے لشکروں کو شکست دے دی, اپنے کلمے کو بلند کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, اے مکے والو آج تمہارے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی, کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے, آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے دشمن تھے آپ کی مخالفت کرنے والے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں. بھائی یہ ہے اسلام کی تعلیم ہے. اس کے بعد بھی دیکھ لیں خلفائے راشدین کا دور یا جتنے بھی مسلمان جو فاتحین ہیں جو صحیح تھے صحیح العقیدہ فاتحین, انہوں نے کفار ان کا بھی ظلم نہیں کیا. بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے, جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا اسلام کا جھنڈا سربلند کیا تو پھر کافروں کو قتل نہیں کیا گیا, قتل عام نہیں ہوا, معاف کر دیا گیا, وہ اپنے ان کے عبادت خانے باقی رہے. ہندوستان میں جب محمد بن قاسم نے قبضہ کیا راجہ دار کو شکست دی تو لوگ ان سے اتنے خوش تھے کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو لوگ رو رہے تھے. تو بھائی جب اسلام کافر کے اوپر بھی ظلم کرنے سے جو ہے منع کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مجاہدین کو صحابہ اکرام کو کہ میدان جنگ میں کسی بچے کو قتل نہ کرنا, کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا, کسی عورت کو قتل نہ کرنا. ایک دفعہ ایک آپ نے دیکھا ایک عورت جو ہے اس کی لاش پڑی تھی میدان جنگ میں, تو آپ نے فرمایا ما کانت ہاذی لتقاتل, یہ عورت تو جنگ کرنے والی نہیں تھی, اسے کیوں قتل کیا گیا. اور بھی جو ہے جانوروں کے ساتھ بھی اسلام جو ہے ظلم نہیں کرنے دیتا. سن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک باغ میں تشریف لے گئے, اس باغ میں ایک اونٹ کھڑا تھا بڑا پریشان, وہ اونٹ بڑا پریشان رو رہا تھا, پریشان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے اسے بلایا, وہ اونٹ آ گیا, اس نے جو ہے آپ کے سامنے سر نیچے کر دیا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, وہ اونٹ جو تھا وہ شکایت لگا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار سے ہاتھ پھیرا ان کے سر پر، وہ چپ ہو گیا، اسے سکون آ گیا. جس طرح بچہ رو رہا ہو نا تو ماں بچے کو جب اٹھا لے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے تو بچہ جو ہے وہ رونا بند کر دیتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے. وہ جو اونٹ تھا اس کے اوپر جب رحمت العالمین نے ہاتھ رکھا اسے سکون آ گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ سنو نبی داؤد کی صحیح حدیث. ایک نوجوان آگے آیا، اسے کہا میں مالک ہوں. آپ نے فرمایا کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس اونٹ نے تیری شکایت لگائی ہے، تو اس سے خوب کام کراتا ہے، اس کو یعنی مسلسل مصروف رکھتا ہے، اس پر سامان لانا سماد لادنا وغیرہ پورا اسے کام لیتا ہے، اور اسے تو وہ کھلاتا نہیں ہے، پانی نہیں پلاتا، گھاس نہیں کھلاتا، کھانے نہیں دیتا، بھوکا رکھتا ہے. جانوروں کے بارے میں بھی اسلام جو ہے وہ اس نے کتنی جو ہے وہ فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، بھائی کا خیال رکھنا چاہیے. فلا یخذلہ، اور اسے چھوڑتا بھی نہیں، اسے ذلیل بھی نہیں کرتا، اسے ذلیل بھی نہیں کرتا. ولا یحقرہ، اور اس کی بے عزتی نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں قرار دیتا. ولا یسلم، اور اس پر ظلم ہونے نہیں دیتا، ظالم کے سامنے بھی نہیں چھوڑتا. اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے تو اسے روکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اتقوی ہاؤنا، پھر آپ نے فرمایا بحسب مریم من الشر ان یحقر خاو المسلم، انسان کے لیے شر کی بات یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل سمجھے، گٹیا سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو خان چوہدری سمجھے، یہ سمجھے کہ بھائی کہ میں جو ہے میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، میری عزت زیادہ، میری قوم زیادہ، میں فلاں ہوں، میرے مجھے یہ، میں وزیر ہوں، اور دوسرے کو جو گٹیا سمجھے. نہیں، یہ تو جو ہے یہ مسلمان کی جو ہے وہ اس کی نشانی نہیں، یہ تو شریر کی نشانی ہے، یہ تو خراب آدمی کی نشانی. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا؟ دمہ، اس کا خون بھی حرام، و مالو، اس کا مال بھی حرام، و عرضو، اس کی عزت بھی حرام. ہر مسلمان کی عزت دوسرے پر حرام ہے، نہ اس کی غیبت کی جائے، نہ اس کو گالیاں دی جائیں، نہ اسے کسی طریقے سے تکلیف دی جائے، نقصان دیا جائے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے عظیم و شان صحابی تھے، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث پر اگر آدمی غور کرے اور عمل کرے، یہ ساری دنیا جو ہے یہ ایک امن کا گوارہ بن جائے، ایسی ہو جائے جس طرح حدیثوں میں آتا ہے نا، قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیر اور بکری اکٹھے چریں گے، شیر شکار نہیں کریں گے، گھاس کھائیں گے، بکریاں بھی، بارشیں ہوگی، زمین میں سبزہ ہی سبزہ ہوگا، سانپ وہ بھی لوگوں کے ساتھ کھیلیں گے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم جاتی نہیں ہوگی. تو بھائی اس طرح اگر لوگ بھی کتاب و سنت پر صحیح عمل کریں تو دنیا جو ہے امن کا گوارہ بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو آدمی کسی مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، کوئی ایک مصیبت دور کر دے کوئی کسی مومن کی، صحیح مسلمان کی، مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کر دے، اسے کوئی کام پیش آ گیا، اب یہ کام اس کے بس میں ہے، وہ اسے جو ہے وہ اس کا وہ کام حل کر دے، مسئلہ حل کر دے. نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو قیامت کی سختیاں ہیں اس کی سختیاں دور فرمائے گا، سختیوں میں سے اللہ اس کی سختی دور فرمائے گا. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ، اور اگر کوئی آدمی کسی تنگ دست، بیچارہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی تنگی، اس کی غربت، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو جو ہے آسانی عطا فرمائے گا. جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے دنیا، اللہ اس کی آسانی جو ہے اسے نصیب فرمائے گا. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، کسی مسلمان بھائی سے کوئی انفرادی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کسی قسم کی بات کوتاہی ہو گئی، چاہے ظاہر ہے کہ کوئی آدمی بھی معصوم نہیں ہے, اس کا تعلق اس آدمی کے ساتھ تھا یعنی عوام کے ساتھ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول نے فرمایا جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالے گا. اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تاکہ علم حاصل ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرح اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور یہ جو آپ بھی درس سن رہے ہیں ظاہر علم کے لیے سن رہے ہیں دین حاصل کرنے کے لیے, یہ بھی علم کے راستے پر ہی آپ ہو لوگ جو ہیں وہ گام گانے. اور یہ بھی فرمایا کہ لوگ اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں کتاب اللہ پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے, انہیں رحمت ڈال لیتی ہے, فرشتے ان پر سایہ افغان ہو جاتے ہیں, اللہ رب العزت انہیں اپنے پاس یعنی آسمانوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے انہیں ذکر کرتا ہے, ان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے جو ہیں یہ دیکھیے یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں. اور فرمایا کہ جس آدمی کے اعمال صحیح نہیں اس کو نصب جو ہے وہ جنت ہی لے جائے گا. اگر کوئی سید ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے اعمال غلط ہے کتاب و سنت چلا جائے گا, نہیں جنت تو اعمال کے ساتھ جائے گی وہ ملے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی. اعمال صحیح ہوں گے عقیدہ صحیح ہوگا اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ میرا جو درس تھا اس کا خلاصہ یہ کہ بھائیو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کو گٹیا نہ سمجھو, ایک دوسرے کو برا نہ کہو, نہ گالیاں دو نہ غیبت جو ہے وہ کرو اور نہ چگلی کھاؤ نہ ایک دوسرے کو لڑاؤ. اگر کوئی غلطی ہو جائے اسے معاف کرو درگزر کرو, اللہ رب العزت جو ہے وہ درگزر فرمائے گا اللہ معاف کر دے گا. یہ اگر مسئلہ ہو گیا تو پھر دیکھنا انشاءاللہ دنیا میں دعوت جو ہے کس طرح پھیلتی. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے پھر ہمارے ہاں تو پھر اس کو چھوٹی سی بات کو اتنی بڑی خبر بنا دیتے ہیں, اتنی بڑی یہ جی وہ دیکھو اس نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہہ دیا تقریر میں, اور پھر چھوٹی سی بات کو اتنا سن لی مجھے اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو اور پیار و محبت والا کم از کم جو ہمارے صحیح العقیدہ بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ہو جائیں, وا تصب الحمد اللہ بن جائیں ولا تفرقو بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب مائیوں کو کتاب و سنت اور جو راستہ ہے سیدھا جنت والا راستہ اس پر گامزن رکھے, ہر قسم کی حسد سے ہر قسم کی نفرت اختلاف مسلمانوں میں جتنے اختلاف ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے, آمین. اس کے بعد اب جو ہے وہ آپ بھائیوں کے جو سوال جو آ رہے ہیں وہ مجلس شروع کرتے ہیں. تو اس مجلس کے اچھا تو آپ سے پہلے وہ میرے جو یہاں بیٹھے ہوئے ساتھی کمپیوٹر کو جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کو اس طرح چلانا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دے لیں. تو سب سے پہلے ان کا سوال جو ہے وہ میں سنتا ہوں, تو کیا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ہاں یہ آپ سوال پڑھیں گے؟ ہاں اچھا ہاں جی سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی تعلیم اگر کسی بھائی کو دیتا ہے تو اسے بھی ثواب ملے گا. بالکل دنیا کی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم سے مراد اگر ایسی چیزیں ہیں مثلا سائنس ہے مثلا انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں مثلا ڈاکٹری کا علم ہے طب ہے تو یا کمپیوٹر کا علم ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں جس کو استعمال صحیح کیا جاتا ہے یا وہ کرے گا وہ تو پھر تو اس کا ثواب ملے گا. اگر دنیاوی اس کو پتا ہے کہ مثلا کمپیوٹر جو ہے وہ سیکھ رہا ہے اب یہ کیا کرے گا, کمپیوٹر سیکھنے کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ کھول لے گا, انٹرنیٹ پر گانے سنے گا, وہ گندی گندی چیزیں دیکھے گا بیہودہ فحاشی بہائی تو پھر کوئی ثواب نہیں, پھر دونوں شریک ہیں. اگر پتہ نہیں ہے تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب ہوگا وہ بری ہے. اور اگر وہ یعنی بچوں کو یعنی تعلیم دیتا ہے سکول کی تعلیم یا اس طرح کی کمپیوٹر کی تعلیم اور اسے پتا ہے کہ یہ جو ہے اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو اسے بڑا ثواب ملے گا, کیونکہ عدال اور جو خیر کی طرف ہو لوگوں کو بلاتا ہے اس
کی مثال اسی طرح جو عمل کرتا ہے نا وہ اسی کے برابر ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی کو آپ نے قرآن و حدیث کے راستے پر چلا دیا, مثلا رفعیدین کی سنت ہے, آپ نے اس کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے رسول تو رفعیدین کرتے تھے, اب اس نے شروع کر دیا, وہ اس رفعیدین کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور اس جیسا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اب میں مائک اپنا چھوڑ رہا ہوں تو میں مائک جب مائک جب میں چھوڑوں تو اس کے بعد جو بھائی ہیں اسرار صاحب جو لکھا ہوا ہے تو وہ اپنا سوال انشاءاللہ پڑھیں گے, اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. تو میں خود یہ ٹرانسمیٹنگ کو دبا رہا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھائی اسرار بھائی نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان کا کوشچن مائک پر آ کر کروں, اس لیے میں آیا ہوں. تو انشاءاللہ میں مجاہد یو کے بھائی کے بعد میری دوبارہ پھر باری ہے, میں پھر اپنا کوشچن تب کروں گا. جزاک اللہ خیر شیخ, اللہ آپ کو جزا دے. یہ واقعی آج کل بہت بڑا المیہ ہے ہم صحیح العقیدہ والوں میں. اب جیسے میری مثال ہے, میں تقریباً آج سے 6-7 سال پہلے دیوبندی تھا, تو جن بھائیوں کی دعوت سے یعنی کہ انہوں نے مجھے سمجھایا میں اہل حدیث ہوا, وہ کسی اور جماعت سے, اس کے بعد میں دوسرے اہل حدیث بھائیوں سے ملتا ہوں تو وہ ان کو صحیح نہیں سمجھتے, تو بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایک کرے اور ہمارے اختلافات کو دور کرے. خیر شیخ, یہ سار بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مجھے پی ڈی ایف بھیجی جس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے تعویذ استعمال کریں, اور آگے حوالہ لکھا ہوا ہے بخاری و مسلم. تو اس میں یہ تعویذ سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں یہ الفاظ نہیں حدیث میں کہ تعویذ استعمال کریں, بلکہ یہ کہ اعوذ باللہ پڑھیں. تعوذ جو ہے نا, تعوذ پڑھیں, تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ. تو اعوذ باللہ کے بھی وہ طریقے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اس قسم کی جو دعا ہے نظر بد والی, وہ دعا مراد ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو وہ تعویذ کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑھنے کو. تو وہ اعوذ باللہ پڑھے گا جو حدیث میں آئی ہے. اس سے یہ جو گلے میں لٹکانے والا تعویذ ہے وہ بالکل مراد نہیں. وہ اس بھائی کو کہہ دیں کہ بھائی اس حدیث میں وہ گلے میں لٹکانے والے تعویذ کا بالکل ذکر نہیں ہے, اس کو تو تمیمہ کہا جاتا ہے یا کوئی اس کے لیے اور لفظ ہوگا یعنی تعلیق, لیکن تعویذ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھنے کو کہتے ہیں. اس لیے اگر کوئی اس حدیث کے ذریعے سے یہ ثابت کر تعویذ لٹکانا جائز ہے تو اس کی بات غلط ہے. ایسی کوئی بات اس حدیث میں نہیں, یعنی حدیث کا ترجمہ غلط کیا گیا, صحیح ترجمہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ آپ کے بھائی کا جو ہے سوال کا جواب ہو گیا. اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ محترم. سب سے پہلی چیز یہ کہ آج ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں تقریباً 4:15 بجے, تو کیا اسی طریقے سے آپ جو ہے کریں گے؟ یہ ٹائم ہے صحیح, کیونکہ اس کو پھر ہم روم میں لکھیں. کئی ساتھی جو ہے بہرحال وہ تردد کا شکار ہو جاتے ہیں, غلط دکھا ہوا ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ اس میں بھی. تو اگر یہ صحیح ٹائم ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ ہم پھر آپ کا جو یہاں آنے کا ٹائم ہے وہی لکھیں, جس سے کہ یعنی آپ یہاں تشریف لایا کریں گے انشاءاللہ. اب سوال میں کرتا ہوں, اور یہ سوال ہے ہمارے عمر بھائی کے, وہ کام پر ہیں, کل رات کو انہوں نے مجھے یہ لکھوائے تھے سوال دو ہیں کہ وہ میری طرف سے پوچھ دینا. ایک بھائی ہیں, ان کے دوست ہیں جو کہ غالباً اس وقت زیر تعلیم ہیں مدینہ یونیورسٹی میں بھی, تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سوال ہے, اور اس کا جواب آپ برائے کرم جو ہے وہ عربی زبان میں دے دیں, کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ اپنے بھائی کو یہ ریکارڈنگ سنا دیں گے. انہوں نے پوچھا ہے حدیث جو ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ وہ جو ساریہ الی الجبل, کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ, تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ پھر اس کا جواب اگر پلیز آپ دے دیں عربی زبان کے اندر, اردو میں بھی اور عربی میں بھی, تاکہ پھر اپنے ساتھی کو دے سکیں. اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں نے ان سے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو یہ بتائے کہ وہ حجامہ کیا کریں, تو حجامہ کے بارے میں بتا دے کہ وہ حدیث کہاں ہے اور کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے, یعنی پاکستان میں جو عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ کا جو پروگرام ہے ہفتے کے دن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حاضر ہوں. ایک مسئلہ بنیادی جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے, یہ کوئی یورپ نہیں ہے, یہ سعودی عرب نہیں ہے, یہ چائنا نہیں ہے. یہاں پر بجلی جو ہے وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, بجلی کے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ ابھی بات کر رہا ہوں نا, اچانک بجلی چلی جائے, ادھر بجلی گئی اور آپ لوگوں سے رابطہ ہمارا اب ختم ہو گیا, تو یہاں یہ مجبوری ہے. تو اگر تو یعنی آج کل ہم 4:30 بجے نماز پڑھتے ہیں عصر کی, تو عصر کی نماز سے فارغ ہو کر 4:45 تک ہم فارغ ہو گئے. اب 4:45 بجے جب میں فارغ ہو کر دیکھا تو بجلی نہیں تھی, اب مجبور ہو گئے. 5 بجے بجلی آئی ہے, بجلی کے آنے کے بعد میں وہ اپنے جو دوست ہیں قاسم صاحب ان کو میں نے کہا کہ آپ بیٹھیں تاکہ مجھے کمپیوٹر چلانے میں کبھی کوئی غلطی لگے تو پھر ان سے مسئلہ پوچھ لوں. خود بھی آج اسٹارٹ کیا, بجلی بھی سب کچھ ہو, اور جو ہے وہ اس میں اب بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کا ہے, پتہ نہیں ADCT کیا ہے, اس کو بھی ریکارڈ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بھی سیکھوں. تو یہ وقت یہ جو مہینے ہیں نا, 1-2 مہینے یا 3 مہینے انشاءاللہ ان میں میرا خیال ہے 5 بجے سے لے کر وہ بہتر ہے, 6 بجے تک یا 6:30 تک جتنی دیر, ابھی تھک جاتا ہے مسلسل ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, بعض اوقات آدمی جو ہے وہ تھک بھی جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ پروگرام ہوتا رہے گا. ہاں اگر فرض کریں کہ 5 بجے بجلی نہیں آتی, 6 بجے بجلی آتی ہے, تو پھر مجبوری ہوگی وہ 6 بجے یا جو ہے وہ کریں گے. تو اس سلسلے میں پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے میرے جو سابقہ پروگرام ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو لگا دیا جائے, یعنی ہفتے کے دن, تاکہ ممکن ہے کہ کچھ نئے ساتھی آئیں جنہوں نے وہ اگلی باتیں نہ سنی ہوں تو وہ انہیں کچھ فائدہ پہنچے. اس کے بعد یہ آپ نے جو پوچھا ہے نا معراج والی, وہ روایت تو ہے لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہے تو یہ حجامت جو ہے اسے مراد وہ سینگ ہی لگانا ہے, وہ جو سر کے اوپر رکھتے ہیں اور خون نکالتے ہیں جسم سے, یہ خاص طریقہ ہوتا ہے جسے حجامت کہا جاتا تھا, سینگ ہی لگانا, یعنی خاص یا تو مثلا کسی چھری وغیرہ سے بعض رگوں سے تھوڑا سا خون نکالنا, یا ایک مشین ہوتی ہے جس کو گردن پر رکھا جاتا ہے اور جسم سے کچھ خون نکال لیا جاتا ہے سر سے یا اس طرح, تو اس کو حجامت کہتے ہیں. تو بارہ حجامت کے بارے میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں. تیسرا جو آپ کا سوال ایک تھا نا, یعنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کیا نام ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے. اس بارے میں میرا ایک فتویٰ مضمون جو ہے تحقیقی وہ چھپا تھا, غالباً اس میں بھی ہوگا میری توضیع الاحکام میں بھی. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, بس آپ بھائی سمجھ لیجیے ضعیف. اس کے بعد اب عربی میں اس سوال میں پہلے ذکر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جواب دوں. سألني بعض الإخوة قالوا جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل كان اسمه سارية يعني من أصحابي الذين كانوا يقاتلون, فقال عمر على المنبر يات الجبل, ناداه عمر من المدينة وسارية سمع هذا الصوت وكان بعيدا من المدينة نحو مثلا 1000 أو 2000 أميال, يعني قال الأخ جاء هذا في الحديث, فهل هذا الحديث صحيح أم لا, يعني حققوا هذا وأخبرونا. فأقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. هذا الأثر رواه
یعنی اللہ لکائی فی کرامات الاولیاء و آخرون من طریق محمد ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر ثم ذکر الاثر وفی یا صحابیۃ الجبل. و حاضر حدیث اورد الشیخ الالبانی رحمہ اللہ فی صحیحته فی السلسلۃ الصحیحہ وحسنہ فنقول لا بل سند ضعیف والعلۃ فی ان محمد ابن عجلان رحمہ اللہ وان کان ثقۃ ولکن کان مدلسا والمدلس اذا عنعن لا يحتج بحديثه انما يحتج بحديثه اذا صرح بالسماع. وانا فيما ارى فيما اذكر انه مذكور في الطبقة الثالثة من المدلسين عند الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر ذكره في المدلسين في كتابه المشهور بطبقات المدلسين وهذا الكتاب حققته وطبع في باكستان والحمد لله. فمحمد بن عجلان مذكور في المرتبة الثالثة من المدلسين. وبعض الناس يحتجون بطبقات الحافظ ابن حجر، يعني كل من ذكر الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فلا يحتجون بحديث إلا إذا صرح بالسماع، وأما في الثانية والأولى فيحتجون بحديثه. وأما نحن فلا نوافق الحافظ على هذا، بل نقول المدلسون طبقتان، فمن ثبت تدليسه، من ثبت يعني أنه دلس مرة واحدة في عمره فلا نحتج بحديثه إلا إذا سرع بالسماع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب المشهور الرسالة ما معناه، يعني لا نقول بمدلس إلا إذا صار بسماع، يعني هذا معناه من ثبت عنه أنه دلس مرة واحدة. و أما الصحيحان نحن نخصص بين الصحيحين، نقول باستثناء الصحيحين، أما الصحيحان فتلقتهما الأمة بالقبول. ف يعني إذا وجدنا حديثا لمدلس في الصحيحين ولم نجد تصريح سماعي فلا نقول انه ضعيف، بل نقول انه صحيح ونحتج به، لاننا نحن نعلم ان الامة تلقت كتابهما بالقبول. و هناك يعني شواهد اخرى، مثلا كثير من المدلسين الذين رواياتهم موجودة في الصحيحين وجدنا تصريح سماعاتهم في الكتب الاخرى، وكذلك وجدنا لهم متابعات ووجدنا لهم شواهد. فهذا الحديث من اكثر اسانيده سند محمد بن عجلان وهو مدلس، وعننا لم نجد تصريح اسماعيل فسند ضعيف. واخطا الشيخ الباني رحمه الله واخطا الحافظ ابن كثير فصححه، ولم يعني لم ينظر الى تدليس ابن عجلان. ثم له طرق اخرى لكن كلها مردوده، كلها ضعيفة شديدة الضعف. ف يعني ملخص القول أن هذا الأثر لم يثبت عن عمر، لم يثبت أنه قاله. فأنا فيما يعني الآن أظن أو يعني أرى أنكم فهمتم ما أقول لكم، وسامحوني إن كان في خطا في لغتي، لأننا نحن من العجم وغير متعودين أن نتكلم باللغة العربية. فهذا جوابكم رحمكم الله. اس کے بعد جو ہے میں اب مائک چھوڑ رہا ہوں، ان کا جواب میں دے دیا، وہ ان کو سنا دیں گے. یہ اگلے بھائی سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب، میرا مہینے والے آپ تک پہنچنے لے گی. شاہ صاحب، میرا سوال آپ سے موجودہ جو آج کا درس تھا آپ کا، اسی کے حوالے سے ہے کہ جو ہمارے اہل حدیثوں کے درمیان بہن اختلافات اور کچھ جو ہے نا وہ آپس میں جو تھوڑی سی کشیدگیاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، تو اگر سے ہم نجی محفل میں کافی اس بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں, لیکن مائک پہ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کو میں پاکستان میں جو ہے نا وہ دیکھ چکا ہوں, جس طرح وہ دوسرا والیم بھائی چاہ رہے تھے کہ اکثر لوگوں کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ اپنے مطلب اپنے ہی بھائیوں میں سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے اور وہ اس میں اتنے شدید بھی جاگرت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ مطلب اہل بدت سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ شدید ہو جاتے ہیں. تو اس میں دوسری بات جو دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہی ہوں کچھ کتابوں کے عربی کتابوں کے حوالے سے, اور یہ باتیں کچھ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ مجھے اگر کچھ عربی مخطوطے ملتے ہیں خاص طور پہ انگلش کے حوالے سے یا یورپ میں جو ہماری مسلمانوں کی شان شرکت, تو مجھے جا کے امریکہ کی لائبریریوں میں سے ملتے ہیں, کبھی انگلش کی جو پرانی لائبریری ہیں ان میں سے مخطوطے ملتے ہیں. تو اور وہ لوگ وہ مخطوطے جن پہ تحقیق جو ہے نا وہ وہاں کے لوگوں نے اسپین کے لوگوں نے کی آگے پیچھے کی تحقیق, ان لوگوں کی تحقیق کے وہ مخطوطے ابھی تک وہاں پہ پڑے. جی میرا سوال جو ہے نا شاید بات یہ ہے کہ سوال میرا ختم نہیں ہو رہا, بات یہ ہے کہ اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی اور آج سے پہلے بھی مسلمانوں کو کس طرح ظلم کیا گیا, علماء اس میں یا عوام ہو, یورپ میں آج بھی وہی صورت حال چل رہی ہے, پوپ سے لے کے ان کے پوپ سے لے کے نیچے تک سب لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ مسلمانوں کو ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ ثبوت موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ممبر پہ بیٹھ کے وہ لوگ جو دعوت جہاد کا کام پاکستان میں کر رہے ہیں یا پوری دنیا میں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ عقیدت وہ کمنٹن کنفیو ہے, اگرچہ ان میں کچھ سیاسی طور پہ کچھ کمیاں کو کرنا ہو, تو کیا ہم ممبر پہ بیٹھ کے اپنے ستارا میں یا مطلب جب ہمارے سے سوال کیا جاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ صرف اتنا کہہ دینا, بھرپور آپ نہ شو کریں لیکن صرف اتنا کہہ دیں کہ جی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو آپ کے حوالے سے یا باقی جو دعوت کے اقدار کا کام ہے, اگر سے چند اختلافات پائے جاتے ہیں. اور ایک بات جو ہے نا سن کے آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, تقریباً ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے, شاید ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے, انٹرنیٹ پہ بڑا افسوس کیا کہ ایک انٹرنیٹ پہ دست دینے والے اور اپنے آپ کو ایل آئی ڈی کہنے والے عالم نے ان سے جب میں نے فون پہ پوچھا کہ آپ جب دیوبندی بریلوی یا باقی باطل فرقوں کی بات آتی ہے تو آپ انہیں کچھ نہیں کہتے, آپ ان کے ساتھ بڑے نرم ہوتے ہیں, لیکن جی میں نے بھی اس کا نام آتا ہے تو آپ جو ہے وہ اتنے ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں. تو جواب کار میں آپ کو نہیں بتا سکتا انہوں نے کیا وجہ بتائی, لیکن بہرحال اس قسم کا رویہ جنہیں کچھ لوگوں کی طرف سے روا رکھا جاتا ہے, تو اس حوالے سے ذرا تفصیلی وضاحت فرما دیں کہ کیا ہمیں ممبر پہ اور اپنے فتاوا اور اپنی باتوں کے دوران اس چیز کا خیال وہ لوگ کمرشن کے اس کے لیے جدید کر رہے ہیں ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. میں اس کی طرف خیال رکھ رہا ہوں.
السلام علیکم. یہ آواز جو ہے میری, یہ لکھا ہے نو جمپ پلیز. اچھا انہوں نے آپس میں جمپ کیا, میری آواز تو صحیح ہے نا. اچھا جی یہ آپ کا سوال تھا یا تقریر تھی, بارہ یہ سن رہے تھے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, سارے بھائیوں نے سنا ہوگا. تو میری طرف سے جواب یہ ہے کہ اہل حدیث کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت نرمی کے لیے, بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے دعوت ہے اور آپس میں تو بالکل رحماؤ بے نام کی تقریر بن جائے, ایک دوسرے پر رد کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یار دلائل کے ساتھ اگر کوئی کسی سے اختلاف ہے کہ کسی نے کوئی مثلا مسئلے میں غلطی کی ہے, حدیث کو ضعیف کو صحیح کہہ دیا, صحیح کو ضعیف کیا, تو ٹھیک ہے وہ دلائل کے ساتھ, لیکن مخالفت برائے مخالفت اور دوسرے کی توہین کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں دین کا, کتاب و سنت کی دعوت کا, ان کے ساتھ جو ہے پورا تعاون کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ آپ کے سوال کا وہ جواب. ابھی جو ہے یہ میں مائک چھوڑ رہا ہوں تاکہ اگلے بھائی جو ہے وہ سوال کر سکیں.
السلام علیکم. وطن مجید بھائی آپ نے جمپ مار دیا, خیر سب کیا ہے عبد الرحمان شیخ صاحب؟ میرے دو سے مختصر سوال ہے. نمبر ون, کہ اگر کسی راوی پر اکثر نے جرا اکثر نے توسیع کر دی ہے, لیکن امام بخاری اس میں کہتے ہیں ہی ہی نظر. تو یہ امام بخاری کی جو جرا ہے, یہ کیا دوسرے راوی کو عام اصول کے مطابق رکھیں گے کہ اس کو سکہ کے بجائے اس کو نیچے کے نیچے درجے لے کر شروع کرا دیں گے. تو یہ امام بخاری کی جرا کو بھی یہی کیا کہتے ہیں, یہی اصول یہی چلائیں گے دوسرے مطابق ہی نظر کہیں گے سکہ یا صدوق یا ایسے ایسے ایسے. تو یہ تھوڑا نیچے گرا کے اس کو صدوق رکھ دیں گے, یا اس کی جرا کی کو زیادہ فضیلت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ مسند فردوس الدیلمی, مسند فردوس الدیلمی اس کے حالات کہاں ملیں گے اور ان کا پورا نام کیا ہے؟ مسند فردوس الدیلمی والے جو مؤلف ہیں ان کا پورا نام کیا ہے اور یہ اس کے حالات کہاں سے ملیں گے؟
اچھا میں اوپر لے دوں دوبارہ. السلام علیکم, آواز ٹھیک ہے؟ اچھا جی, یہ اب ہمارے عبد الرحمن بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں خیر دے اور اللہ خوش و خرم رکھے. بھائی عبد الرحمن بھائی, آپ سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. ہمارا نمبر اگر آپ کو قبول جائے تو وہ آخر شیر محمود صاحب سے لے لیں, یا اپنا نمبر دیں تاکہ آپ سے خوش ہو بات کی جائے. لیکن اب نہیں, اب تو درست ہے نا, بعد میں جب موقع ملے نا شام کے بعد انشاءاللہ تو کافی یاد آئے گا آپ کی وہ باتیں جو ہے نا. اب مسئلہ رہے گا بھائی جرا اور تعدیل میں, ہم نے جو مسلک اختیار کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. مجبور ہو کر تاکہ انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ کا پیروکار نہ بن جائے, اپنی مرضی کی حدیث کو صحیح کہے, مرضی کے مخالف کو ضعیف کہے, ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا. جرا مفسر اگر اسے مراد اور خاص اور عام کی بات ہی تو وہ ٹھیک ہے. بعض اوقات ایک راوی کے بارے میں کچھ محدثین جرا کرتے ہیں, کچھ توثیق کرتے ہیں, اس میں تطبیق ممکن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ زوری سے روایت کرے ضعیف ہے ورنہ سکہ ہے, تو ٹھیک ہے اس کو ہم سکہ مانیں گے, زوری سے اس کی روایت کو ضعیف مانیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ جرا اور تعدیل میں تطبیق نہیں دے سکتے تھے کہ ایک کہتا ہے یہ ضعیف ہے, دوسرا کہتا ہے یہ سچا ہے یا صدوق ہے یا حسن حدیث ہے. اس کے لیے اب مجبور ہو کر ہم نے جمہور کی ترجیح والا راستہ اختیار کیا. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا, اور اس راستے سے کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ ایک تو ہم تناقض سے بچ گئے, یہ نہیں ہے کہ مرضی کی حدیث کو صحیح کہیں گے, مرضی کی حدیث کو صحیح کہیں گے, مرضی کے خلاف حدیث کو, بلکہ اصول کے مطابق چلتے رہیں گے ساری عمر. دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ساری جو ہے نا وہ صحیح ہو گئی ہیں. اب مثال کے طور پر شیخ البانی نے جو جرا کی ہے نا صحیح بخاری کی حدیثوں پر, یوسف بن سلیم کی حدیثوں پر, کبھی فلیح بن سلیمان کی حدیثوں پر, جب یہ دونوں راوی جو ہے ان کو جمہور توثیق کرتے ہیں, تھوڑے لوگ جرا کرتے ہیں, اکثریت تو توثیق کرتی ہے, تو یہ ان کی روایتیں جو ہیں وہ صحیح ہو گئی ہیں. تو یہ ایک تو صحیح ان کا دفاع ہو گیا, دوسرا ہم تناقض سے بچ گئے, تیسرا یہ کہ ہمارے علماء بھی جمہور کا کہتے آئے. مثلا حافظ بھی کہتے ہیں فسقہ الجمہور, حافظ ابن حجر کہتے ہیں, اسی طرح اور دوسرے جو علماء تھے وہ بھی کہتے ہیں, بلکہ وہ سبکی نے بھی لکھا. تو خیر یہ ایک لمبی بات ہے, یہ ہماری اجتہادی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر اب اس دور میں دوسرا کوئی راستہ اختیار ہی نہیں ہو سکتا. اب یہ کہ ایک راوی جو ہے اس کو جمہور محدث بخاری فی نظر کہتے ہیں, یا امام بخاری اس کو کذاب کہتے ہیں, یا کچھ اور کہتے ہیں, تو بھائی اس کے بارے میں بھی ہمارا وہی اصول ہے کہ ہم جمہور کو ترجیح دیں گے, امام بخاری کی بات کو رد کر دیں گے, امام یوسف بن معین کی بات کو رد کر دیں گے جب وہ اس پر جرا کریں گے جمہور کے مقابلے میں. یہ اصول ہمارا جو ہے وہ سب لوگوں پر چلتا ہے. اس کی ایک مثال بیان کروں, ایک راوی ہے جس کا نام احمد بن عیسیٰ ہے, اس کے بارے میں امام یوسف بن معین نے قسمیں کھا کر فرمایا ہے, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ, اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں امام ابن معین کہتے تھے کہ یہ جھوٹا آدمی کذاب ہے, ہم نہیں مانتے امام ابن معین کی قسمیں. کیونکہ جمہور محدثین اس کو سکہ کہتے ہیں, تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سکہ کے درجے سے گرا کر حسن کے درجے پر لے آتے ہیں, صدوق کے درجے پر. جرا کو جو ہے وہ اس کی جو اصل جو درجہ تھا سکہ کا, اس کو اسے گرا کر حسن کے درجے پر لے آئے, اور راوی کی روایت حسن یعنی حجت ہی رہی ہے. تو یہ امام بخاری بھی اگر کہیں گے تو پھر بھی اگر جمہور نے اس کی توثیق کی ہے تو اس کی روایت حسن رہے گی, جمہور نے اگر جرا کی اور امام بخاری سکہ کہہ رہے تو پھر اس کی روایت ضعیف ہوگی. تو یہ جمہور کی طرف یہ ہمیشہ پکی جاری رہے گی, یہ آپ نے سمجھ لینا. دوسری جو بات ہے مسند الفردوس دہلوی کی, مسند الفردوس کے بارے میں خوشخبری یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ پر اس کا کل بھی نسخہ موجود ہے, ہم نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے, تو اس میں کل بھی نسخے میں اس کی حدیثوں کی سندیں بھی موجود ہیں, تو اس میں سندیں چیک کی جا سکتی ہیں. اب یہ کون تھے یہ فردوس دے, یہ فردوس تو کتاب کا نام ہے الفردوس, ان کا اصل نام ہے شہدار, یہ جلد نمبر 20 ہے اسی کتاب کی, ان کا اصل نام ہے شاردار, یعنی اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے شاردار بن شیراوے بن شاردار بن شیراوے بن فنا خسرا ابو منصور الدیلمی, یہ سیر عالم النبلاء ہے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 375, اس میں ان کی حالات لکھے. یہ بہت بڑے محدث تھے اور یہ ایک صحابی کی اولاد میں سے. ان کے بارے میں یہ یا اس کا کہیں یہ باپ تو نہیں اس کا, یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی کان یہ جو آسان کتاب الفردوس نے والے دی. اچھا اچھا اچھا, اس کا مطلب ہے کہ شیروے بن شیر, یہ شاردار بھی ہے, شاردار بیٹا ہے, اس نے اپنے باپ کی جو کتاب الفردوس ہے نا اس کی سندھ لکھی ہے. اچھا اس کا نام ہے جی شیروے, شیروے یہ جلد نمبر یہ کیا ہے جی جلد نمبر 19 294 سفر ہے, جلد نمبر 19 سفا 294. تو یہ باپ اور بیٹا یہ دونوں جو ہے وہ سکہ تھے. یہ اب جس نے الفردوس کتاب لکھی ہے نا وہ میں بتاتا ہوں, سفا کتنا کا جی 294, یہ مجھے دے دیجیے فردوس سفا نمبر 294, بس میں نکال لوں گا بس. ٹھیک ہے یہ جی شیروے بن شاردار بن شیروے بن فنا خسرا بن خسر خان, عجیب عجیب نام ان کے, المحدث العالم الحافظ المورخ ابو شجاع الدیلمی الحمدانی مؤلف و کتاب فردوس و تاریخ حمدان. اس کے بارے میں یہ کیسا آدمی تھا, اس کے بارے میں یہ جو ہے یحیی بن مندہ کہتے ہیں کہ شاب القیس حسن ذکی القلب صلب فی السنہ قلیل الکلام. پھر ان کے بارے میں ایک اور بات تھی وہ یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے. اچھا جی بہرحال ان کے جو شاگرد ہیں نا وہ بڑے بڑے علماء ہیں, اور یہ فوت ہوئے تھے 600 ہجری میں, اس میں 500 کتنے میں نہیں پھیزو نہیں 509 ہجری میں, 509 ہجری میں یہ فوت ہوئے تھے الفردوس والے. پھر ان کا بیٹا جو اس نے اس کتاب کی سندھ لکھی ہے. تو بہرحال یہ سچے جو ہے وہ امام تھے محدث تھے, ان کی کتاب میں ضعیف موضوع روایتیں بڑی کثرت تھے, تو اس سے یہ خبردار ہیں میں. اچھا اگر مجھے وہ یاد ہے تو وہ انگوٹھے چبھنے والی روایت بھی وہ دکھنی چاہیے, اس کی سندھ کیا انہوں نے کی. اچھا یہ اب میں مائک چھوڑ رہا ہوں, کبھی آپ کو موقع میں مجھے بھی یاد آتا ہے میں کہتا ہوں شیر محمد صاحب سے کہ چلو جی عبدالرحمان کو فون کریں, کافی ملاقات کی پھر یاد نہیں دیتے اتنے کام میں اتنے, اور ادھر مہمانوں کی جو کثرت ہے نا مصروفیت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو آپ کا ریزرو لکھوانا ہو کیا آپ اسے گھروں میں پوسٹ کرتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ایک عوام الناس میں ایک بات بڑی اور سننے میں ملتی ہے کہ اولاد جو ہے مرد کی قسمت سے ہوتی ہے اور جو ہے دولت یا مال وہ عورت کی قسمت کا ہوتا ہے, تو کیا یہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی دلائل موجود ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، یہ جو ہم رسالہ شائع کرتے ہیں مانامہ الحدیث، الحدیث حضور کے نام سے، یہ اس کا جو سالانہ چندہ ہم نے پاکستان میں رکھا ہے وہ 300 روپے. اگر کوئی آدمی 300 روپے پاکستان میں وہ ہمیں بھیج دیتا ہے مکتبۃ الحدیث حضروں کو اپنا یعنی پتہ لکھ کر منی آرڈر کر دیتا ہے نا، اور اس پر اس کا اپنا ایڈریس خوشخط صحیح صاف لکھا ہوتا ہے، تو ہم رسالہ اس کے نام جاری کر دیتے ہیں، ایک سال تک رسالہ اس کے گھر انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. یعنی مکتبۃ الحدیث حضرت ضلع تک، ایڈریس ہمارا بہت آسان ہے، پاکستان میں مکتبۃ الحدیث، یہ ہوا اوپر والا نام مکتبۃ الحدیث، نیچے حضرو یہ شہر ہے، اور ضلع اٹک اور پاکستان. تو پاکستان میں نام نہ لکھا جائے، نہ میرا نام لکھا ہو نہ حافظ شیر محمد کا نام لکھا ہو، منی آرڈر پر کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، مکتبۃ الحدیث حضرو اٹک پاکستان، بس یہ کافی. کیونکہ اگر نام نہیں لکھیں گے تو میں وصول کر لوں گا یا میرا شاگرد وصول کر لے گا، اور رسالہ جو ہے آپ کے نام جاری ہو جائے گا. فرض، ہاں جی، اور فرض کریں کہ اگر میرا نام لکھتے ہیں تو ممکن ہے میں یہاں نہ ہوں، میں کہیں چلا جاؤں تو پیچھے پھر وہ وصول نہیں ہو سکتا، تو واپس چلا جائے گا. اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ کرنا ہے. اب اگر پاکستان سے باہر رسالے ہیں تو اس کے لیے ڈاک کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے وہ ڈاک کا جو خرچہ ہے وہ دینا پڑے گا. انگلینڈ میں ہمارے کچھ رسالے جاتے ہیں، مجھے یو کے ایک بھائی کے پاس 10 رسالے جاتے ہیں، تو وہاں پر جو انگلینڈ میں دوست ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں، ان سے لے لیا کریں. اس کے علاوہ باقی ممالک والے جو ہیں وہ اگر 10 رسالے منگوا لیے کریں تو خرچے میں کمی ہو جاتی ہے، ایک رسالے پر زیادہ خرچہ کریں. وہ آپ کے الحدیث کے بارے میں معلومات تھا. پاکستان کے اندر 300 روپے، میں نے بتا دیا کہ پاکستان کے اندر 300 روپے یہ بذریعہ ڈاک بھیجیں گے. اگر حضروں میں کوئی آدمی یہ سالہ لگانا چاہے دستی، تو دستی کی قیمت ہے 200 روپے بائی ہینڈ، جو کہ یہاں آ کر خود اپنے ہاتھ میں لے جائے بائی ڈاک، نہ ڈاک پر بڑا خرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو رسالہ ہے یہ نقصان میں جا رہا ہے، رسالے میں ہر سال نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چار بھی شادی کرتے. تو کچھ ہمارے دوست ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ تعاون کرتے ہیں. ہمارے ایک عدد میں بہت مجاہد آدمی ہے، وہ الحدیث دعوت وہاں بڑی وہ شدت سے پھیلا رہے ہیں، ان کا نام عتیق ہے، اور بہت ہو سکتا ہے وہ ہمارے پروگرام میں حاضر بھی نہ ہوتے ہوں، وہ بھی تعاون کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی رسالے میں جو نقصان ہوتا ہے نا، کچھ اور دوست بھی برداشت کر لیتے ہیں. تو ہم فی الحال اس کو مہنگا نہیں کر رہے، بلکہ وہ 300 روپے میں 130 روپے تو ڈاک ٹکٹ پر خرچ ہو جاتے ہیں، ٹکٹ اور پیکنگ پر. تو 170 میں رسالہ وہ جاتا ہے ایک سال، تو 15 روپے کا تقریباً رسالہ جاتا ہے. آپ وہ رسالہ دیکھیں تو ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ میں 500 روپے کا رسالہ خریدنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ رسالے IRCP کے ویب سائٹ پر بھی ہیں، اور میرے نام پر بھی ویب سائٹ بنا لی ہے دوستوں نے، لیکن فتح مجید صاحب کو پتا ہے، وہ کراچی والے ایک دوست ہیں، لیکن ابھی میری مصروفیات کی وجہ سے اس کو ہم ابھی تک وہ لانچ نہیں کر سکے. تو یہ دوسرا جو سوال آپ نے کیا تھا کہ اولاد مرد کی قسمت والی، یہ جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ خواہ مخواہ لوگوں کے درمیان جو جھوٹی باتیں مشہور ہیں ان میں سے، یہ اولاد ہونا، یہ مال آنا، یہ سب انسان کی جو ہے وہ اپنی قسمت ہے، جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے نا وہی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے بچے دیتا ہے، کسی کو بچے دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. میرے جو استاد ہیں نا ابو الرجال سودروی رحمہ اللہ، وہ بڑے کثر قسم کے حدیث تھے، اور یہاں ضلع ٹک میں بڑی دعوت انہوں نے پھیلائی. سب سے پہلے ہم نے جمعہ شروع کیا تھا 1982-83 میں ان کے ساتھ مل کر. تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے، 1 2 3 10 بیٹے، بیٹی کوئی نہیں، ان کی قسمت میں بیٹی کوئی نہیں تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو بیٹی دے دی، پوتی کو. تو پوتی جب ہو گئی تو اس کو اس کے جو چچا تھے اس کو نیچے نہیں زمین پر چلنے دیتے تھے، اٹھا کر دیتے تھے. تو یہ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر کر رکھا ہوا ہے یہ حدیث ہمارا یہ کوئی بھی نہیں ہے, ضعیف مردود کچھ بھی نہیں ہے, یہ ویسے ہی عوام کے درمیان ایک بات مشہور ہے جس کی کوئی سمجھ نہیں. مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. یہ سوال ہے کافی دیر سے جو ہے وہ بیجو سے تھا, ایک محترم بہن وہاں سے انہوں نے پوچھا تھا کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں, تو ان کو بتا دیجئے گا کہ چہرے کا پردہ اسلام میں ہے کہ نہیں. اور باقی یہ ہمارے بھائی صاحب نے سوال لکھے ہوئے ہیں, ان کی طرف پہ انہوں نے لکھا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ قاضی سلمہ بن عمر اور انہوں نے جو ایک قاضی ابھی لیلا سے یعنی بچنے کے لیے تکیہ کیا ہے, انہوں نے ممبر پر چڑھ کر یہ کہا تھا اور یہ حوالہ دے دیں کہ الماجر وہیں پیج نمبر 65 ولیم 3 ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب ہے, تاریخ ابن ذرا پیج نمبر 56 ولیم میں ابو حنیفہ کو خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے, ابو حنیفہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خلق قرآن کا عقیدہ رکھتے تھے, تو کیا یہ جو حوالے میں لکھے ہیں یہ بات صحیح ہے یا کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
یہ جو انہوں نے لکھے نا تو اسے اس ان بہن کو کہہ دیں کہ چہرے کا پردہ کرے, چہرے کا پردہ ہے اسلام میں اور کرے آپ. اس کے بعد یہ دوسرا جو سوال ہے تو اسے کہیں بھائی امام حنیفہ کی بات جو ہے چھوڑے, آپ کی فکر کریں, آپ نے کیا کرنا ہے. خلق قرآن والی باتیں تو صحیح ہیں, امام حنیفہ سے ثابت ہیں, لیکن ہمارا ان کے بارے میں یہ استحصال ہے کہ وہ رجوع کر چکے تھے, توبہ کر چکے تھے, اور امام علیہ سنت احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ صحیح ثابت نہیں ہوا کہ امام حنیفہ جو ہے خلق قرآن کے قائل تھے. تو جو روایتیں اب وہ ثابت ہیں وہ ان سے یہی مراد دی جائے گی کہ وہ رجوع کر چکے ہیں. آپ ایسا کریں جی تقیہ کیا تھا بھائی امام حنیفہ کو آپ جو ہے آپ اپنی جو ہے وہ خیر منائیں, اس مسئلے پر مزید جو ہے نا بات کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ لالا جی کے پاس تو پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. شیخ محترم, میں ایک مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. دیوبندیوں نے ان کا ایک فورم ہے, حق فورم, اس کے اوپر ایک بہتان باندھا ہے اہل حدیثوں کے اوپر کہ یہ جو اہل حدیث جو ہیں یہ 1888 میں جو ہے یہ مارز وجود میں آئے ہیں اور خود کو جو ہے یہ اہل حدیث کہتے ہیں, ہیں یہ غیر مقلد. یہ لوگ صرف اس لیے مارز وجود میں آئے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ طعن و تشریح کرتے ہیں, ان کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں, ان پر لان تان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے ہمارے اوپر. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ایک مؤثر جواب دیں, آپ ایک رسالہ لکھیں جس میں جو ہے آپ واضح کریں ان کے اوپر کہ اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے. تو یہ جو ہے جس بندے نے یہ لکھا ہے وہ بھی غالباً کے لیے بیٹھا ہوا ہوگا, تو مائک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, مختصر سا اس پہ آپ جواب دے دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی وہ جتنا بہتان باندھیں گے نا انشاءاللہ دعوت پھیلتی جائے گی. ابھی کل میرے جمعہ پر آئے خان پور میں, خان پور جو ہے نا ٹیکسلے کے قریب ہے, خان پور ایک علاقہ, کل جمعہ میں نے وہاں پر آیا, ادھر ایک عبد القیوم صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ میرا ایک دیوبندی دوست تھا, وہ دیوبندی دوست جو ہے نا وہ مجھے لے گیا الیاس گومن کے پاس. الیاس گومن نام کا ایک آدمی ہے جو سرگودا میں ہوتا ہے, جو اہل حدیث کے خلاف بڑی کاروائی کر رہا ہے. تو وہ ہمارے عبد القیوم صاحب نے بتایا کہ الیاس گومن کے پاس لے گیا وہ دیوبندی مجھے, وہاں جا کر جب باتیں شروع کی تو الیاس گومن نے گالیاں دینی شروع کر دی. یہ انگریزوں کی پیداوار ہے, غیر مقلد کیا ہے؟ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دیوبندی جو ہے وہ اہل حدیث ہو گیا. بھائی یہ اس لیے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, وہ اسی طرح اور بھی جو جتنا بھی ہوتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں انگریزوں کے دور میں یہ اہل حدیث پیدا ہو گئے. اس بات کی اب بار بار جواب دے چکے, میں نے جو میرے درس شروع ہوئے اس میں ایک درس تو خاص طور پر اہل حدیث کی قدامت پر میرے بیان کیا تھا. سارے بھی لکھے ہیں, کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن وہ مانتے ہی نہیں, حالانکہ خود ان کے جو
بڑے مولوی ہیں نا دیوبندیوں کے، مثلا مفتی کفایت اللہ، یہ دیوبندیوں کے ایک بڑے مولوی تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں یہ اہل سنت ہیں. میرا خیال ہے میں آپ کو ان کی وہ عبارت سنا دوں، ہو سکتا ہے آپ نے میں بھی انتظار کریں ایک آدھا منٹ میں کتاب دیتا ہوں. السلام علیکم. یہ کتاب جی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، یہ کسی انگریزوں کے دور پہ بھائی، یہ دیکھیں جی، مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی، یہ دیوبندیوں کے ایک بڑے مفتی تھے، ان کو مفتی اعظم بھی کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے کفایت المفتی، یہ پاکستان میں چھپی ہے، مکتبہ حقانیہ ملتان پاکستان. اس کے اور بھی ہو سکتا ہے کوئی ایڈیشن ہو، لیکن یہ میرے ہاتھ میں جو نسخہ ہے نا، یہ حقانیہ ملتان کا نسخہ ہے. اس کی پہلی جلد ہے، پہلی جلد کا صفحہ نمبر 325 ہے، صفحہ نمبر 325. اور سوال ہے، سوال ایک لکھا ہے ایک شخص نے، سوال کیا ہے پہلے سوال سنیں. یہ کتاب جو بندیوں کی ہے، اہل حدیث کی کتاب نہیں ہے. سوال میں لکھا ہے کہ اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں، مسلمان ہے یا نہیں؟ ہاں جی ہاں جی، کیا ہے؟ ہاں جی آواز نہیں. صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325. ایسا ہے نا کہ بھائی میں کمپیوٹر چلا رہا ہوں تو وہ اتنا ماہر بھی ہوں نہیں. یہ نہیں 322 نہیں، 325 325 وہ مجھے یو کے بھائی دوبارہ لکھے. ہاں بالکل، یہ والیوم مان لکھے، والیوم مان ہے اور پیج 325. سوال سن لیں، سوال لکھا ہے کہ اہل حدیث جن کو ہم لوگ غیر مقلد بھی کہتے ہیں، مسلمان ہیں یا نہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں یا نہیں، اور ان سے نکاح شادی کا معاملہ درست ہے، معاملہ کرنا درست ہے یا نہیں. تین سوال کیے. اب جواب سنیں، یہ جواب دینے والے مفتی کفایت اللہ دیوبندی ہیں دہلوی. کہتے ہیں جواب، اس کا جواب جو لکھا ہے نا، نمبر لگا ہوا ہے 370. جواب، ہاں اہل حدیث مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا درست ہے، ماس ترک تقلید سے اسلام میں فرق نہیں پڑتا، اور نہ اہل سنت والجماعت سے تارک تقلید باہر ہوتا ہے، فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہو دہلی. انہوں نے مسئلہ ہی ختم کر دیا مفتی کفایت اللہ نے. انہوں نے کہا اہل حدیث مسلمان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت میں بھی داخل ہیں، ان سے شادی بیاہ کا معاملہ کرنا بھی درست ہے، ترک تقلید سے اسلام میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور تقلید نہ کرنے والا اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں ہوتا. تو بھائی اہل سنت والجماعت تو انگریزوں کے دور سے پہلے آ رہے ہیں، تو اہل حدیث تو اہل سنت والجماعت ہے، خود تمہارے مولوی جی نکل گئے، اپنے مولوی کے کیوں باغی ہو گئے؟ اب رہ گیا مسئلہ امام حنیفہ کا. بھائی امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس کی گستاخی کے قائل نہیں ہیں. اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ امام حنیفہ حدیث بیان کرنے میں ضعیف تھے، روایت میں یعنی بیان کرنے میں ضعیف تھے، لیکن فقہ میں بڑے امام تھے، فقیہ تھے، نیک آدمی تھے. ان کو جو ہے وہ برا نہیں کہنا چاہیے، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا، ان کے بارے میں اس نے جانے کہ وہ جو ہے وہ رجوع کر چکے تھے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، یا دوسرے اہل حدیث علماء، انہوں نے سب نے امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا یعنی وہ دفاع کیا، لان تان نہیں کیا، انہیں برا کہنا وہ صحیح نہیں. بھائی ہمارے اندر اگر کچھ متشدد لوگ ہیں، اگر وہ ان کو برا گالی دیتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے بری ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی گستاخی نہیں کرتے. ہاں روایت میں ضعیف ہونا یہ علیحدہ بات ہے. کتنے قرآن کے قاری ہیں جو کہ حدیث میں ضعیف ہے. یہ جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں قاری حفظ، یہ ضعیف ہے، اس کی روایت نہیں مانی جاتی. اسی طرح مثلا فقیہ جو تھے ابن ابی لیلہ، محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ ضعیف تھے روایت میں. قاضی شریف جو ہے وہ روایت میں جو ہے وہ
ان پر جرح ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عالم ایک فن میں ماہر ہو دوسرے میں ماہر نہ ہو. مثلا میں اسماء و رجال جانتا ہوں لیکن قرآن تجوید اس کا میں ماہر نہیں. تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ہر فن میں ماہر نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے امام و نفا اگر فقہ میں امام تھے تو حدیث میں اگر وہ ضعیف تھے تو محدثین نے ضعیف کرا دیا تو کچھ ان کی توہین نہیں ہے. ان کو گالیاں دینا انہیں برا کہنا یہ اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے, منج نہیں ہے. تو اس سے ہم بری ہیں جو لوگ ان کی توہین کرتے ہیں. ہم تو انہیں ایک مسلمان عالم سمجھتے ہیں, نیک انسان سمجھتے ہیں, ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں بھائی, امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ جس طرح اہل حدیث کا منج ہے اس طرح تھی. کس طرح منج؟ یعنی روایت کو قبول کرنے میں. امام حنیفہ مقلد نہیں تھے, تقریر کرنے والے نہیں تھے. اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ اہل حدیث جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کو برا کہتے, گالیاں دیتے, حالانکہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ غیر مقلد تھے. اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر مقلد کی تقلید کرتے. تو جب امام حنیفہ غیر مقلد تھے, تقلید نہیں کرتے تھے, اور امام حنیفہ حدیث کی طرف رجوع بھی کرنے والے تھے, تو ٹھیک ہے بھائی آپ انہیں برا دیتے ہیں. غلطیاں جو ہوئی ہیں تو غلطیوں سے تو کوئی معصوم نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ, ایک شخص ہے اس نے بخاری پر شرح لکھی ہے مختصر, اور ایسی خطرناک ہے کہ میں نے کبھی ایسی کتاب نہیں لکھی. مثال, انہوں نے بخاری کی حدیث پر ایسے کلام کیا ہے کہ جو حدیث بخاری میں قرآن کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے. مثال کے طور پر انہوں نے کتاب المغازی سے حدیث ابو جہل کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ تو کہا کہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے, اس کو نہ مانیں گے. پھر اسی بخاری نے عائد نے عمر کو رد کر دی ہے اور کہہ رہے کہ ابن عمر نے غلط کہا ہے. تو وہ شخص نے کہا کہ ان میں سے کون سی حدیث ہے. دوسرا, انہوں نے شیخ عمر بن عمو کی تیمم کے بارے میں حدیث بھی رد کی ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابی کو یہ آیت کیسی پیدا نہیں ہوئی کہ فلم تجد ما فتیمم. تو اس میں بہت سی, میں نے صرف 30 پیج رات کو پڑھی تو مجھے قسم سے خود کو ایسی شبہات پیدا ہوئی. تو میں نے کہا کہ اس کو میں شیخ امین اللہ کو بھیجوں, لیکن شیخ اس طرح کا رات تھوڑی کرم کرے. عمر رضی اللہ عنہ کی, اور دوسرے انہوں نے انس بن مالک کی حدیث کو بھی کوٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تمام بیویوں سے یعنی وہ کی ہے, ہم بستری کی ہے. تو اس پر تو روشنی. السلام علیکم.
سر اپنا نام بتاتے ہیں حضور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ریپیٹ کروں شیخ, آپ کو پتہ ہے کہ گلبدین حکمتیار انہوں نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری پر, مختصر شرح بخاری. انہوں نے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بخاری میں تمام حدیثیں صحیح ہے. تو انہوں نے مثال دی ہے تیمم صاحب جل القرآن صحابی عمر رضی اللہ عنہ کو تیمم کے بارے میں کیوں پتہ نہیں. قرآن کی آیت وضاحت ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُوا. اور اس کے بعد ابن مسعود کی حدیث پر انہوں نے کلام کیا ہے. دوسری, انس بن مالک کی اس حدیث پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تمام بیوی سے وہ کی ہے, ہمبستری کی ہے, اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ کتاب المغازی میں ہے کہ سماع الموتا اس کے بارے میں. اور انہوں نے بہت قسم سے مجھے, میں نے صرف 30 پیج پڑھی اور اتنے انہوں نے کوٹیشن دی. اور اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو حتماً کسی کو شبہات ہو سکتی. تو شیخ ان حدیث پر آپ کم کا کلام کرے تھوڑا. عمر رضی اللہ عنہ کی تیمم کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات میں تمام بیوی سے ہم بستری, اور کتاب المغازی میں ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ابن عمر نے اسی نہیں کہا, مرد نہیں سن سکتے. تو میں آپ کو چھوڑتا ہوں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بات آپ کی میں نے سن لی ہے، یہ کتاب میں نے نہیں دیکھی، یہ مختصر شرح بخاری کے نام سے جو گلبدین حکمت یار کی کتاب ہے یہ میں نے دیکھی نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ اگر پاکستان میں آپ کا کوئی دوست ہو تو اسے کہیں کہ مجھے اس کا ایک نسخہ بھیج. اس کے بعد یہ ہے کہ صحیح بخاری پر اگر اس نے حملہ کیا ہے نا حکمت یار نے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ شروع سے یہ صحیح بخاری کو بعض لوگ جو ہیں برا کہتے آئے، کیونکہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے یہ ان کے لیے جب ریکارڈ بنتی ہے تو صحیح بخاری پر حملہ کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ ایسے حنفیوں میں موجود ہیں. حالانکہ حنفیوں کے جو علماء ہیں بڑے، مثلا عینی، مثلا ملا علی قاری، یا دیوبندیوں کے جو بڑے علماء ہیں مثلا نانوتوی صاحب، گنگوئی صاحب، تھانوی صاحب، اور اسی طرح بریلیوں کے جو علماء ہیں مثلا احمد رضا خان بریلی، یہ سارے صحیح بخاری کو مانتے تھے، ماننے کا دعویٰ کرتے تھے. تو یہ لوگ اپنے ان اکابر کے خلاف چل کے صحیح بخاری کو برا کہتے ہیں. تو بھائی اس وقت ان شاء اللہ یہ خود دلیل ہوتے رہیں گے. اب مسئلہ یہ کہ صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدثنا کے ساتھ، تو وہ ساری صحیح ہے. ان میں سے یہ تبدیل طیبہ والی جو بات ہے نا، یہ میں سمجھا دوں کہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف یہ ہوا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی پر نہانا فرض ہو جائے، نہانا اس پر فرض ہو تو پھر جب تک وہ غسل نہیں کرے گا نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب تو اس پر وہ پلیت ہو چکا، اس پر نہانا فرض ہو چکا ہے، تو جب تک وہ یعنی اسے وہ طہارت حاصل نہیں کرے گا، پاکی نہیں اختیار کرے گا، وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ تحقیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے مقابلے میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں گیا اور سفر میں مجھ پر نہانا فرض ہو گیا یعنی احتلام ہو گیا، تو پھر میں نے کیا کیا کہ ایک جگہ وہ جا کے نا دور یعنی ٹیلے کے پیچھے جا کے کپڑے اتار کے وہ ریت میں جو ہے وہ جانوروں کی طرح لپٹیاں جو ہے وہ کھاتے رہے، اور سمجھتے تھے کہ جس طرح تیمم بھی کر لیتا ہے تو اب مٹی لگ جائے جسم کو تو نہانا بھی ہو گیا، پانی اٹھا نہیں وہاں پر، اس کے بعد نماز پڑھیے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی، انہوں نے اسے تفصیل اس دور میں. تو یہ اختلاف تھا. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی قرآن میں اس کا موجود ہے، تو قرآن میں واضح طور پر جنبی کے بارے میں تیمم کرنے کی کوئی آیت نہیں ہے. او لا مستم النساء والی جو آیت ہے اس کا معنی جو ہے وہ بعض علماء جو ہے وہ اسے جمع نہیں بلا دیتے، بعض علماء جمع بلا دیتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانا جو ہے اس سے مراد ہے، یعنی ہاتھ لگانا اس سے بھی وضو جو ہے واجب ہو جاتا ہے. یہ تحقیق عبداللہ بن مسعود کی تھی اور دوسرے علماء کی تھی. تو یہ تیمم والا اعتراض تو جو ہے صحیح نہیں ہے. دوسری جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے اور ایک غسل میں، تو ظاہر ہے کہ بیویوں کے پاس جانا جو ہے یہ تو حرام ہی ہے. ایک آدمی نے شادی کی اس کی چار بیویاں ہیں، تو رات کو چاروں بیویوں کے پاس چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا تھا کہ میں جمع بھی کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ جو شوہر کا جمع ہے تو جائز ہے، یہ تو حلال ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت تھی وہ 40 آدمیوں یا 60 آدمیوں کی تھی، تو یہ تو 11 بیویاں یا 9 بیویاں ہیں اور ایک وقت میں، تو اگر وہ آپ کی زیادہ بیوی ہوتی تو بھی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ زیادہ بیویاں تھیں، تو اس لیے ان کے پاس چلے جانا، بیوی کے پاس، اپنی بیوی کے پاس جانا یا ساری بیوی کے پاس جا کر ایک غسل کرنا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد مثلا اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ جمع کرتا ہے تو ان کے درمیان غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وضو ہی کر رہے تو یہ جائز ہے. یہ اس قسم کا مسئلہ تھا. تو یہ بھی اعتراض گلبدین صاحب نے اگر کیا تو اس کا غلط ہوا. مردہ نہیں سنتے یا وہ، تو اس میں دونوں طرح کی بات ہے. وہ جو اصحاب بدر والے جو کافر تھے جو بدر میں مارے گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی، یہ خاص واقعہ ہے. اور امیہ شفیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ مردے نہیں سنتے، یہ عام قاعدہ ہے. تو بھائی ٹھیک ہے مردہ نہیں سنتا لیکن وہ خاص بات سن لی تھی، تو یہ اس طریقے سے تفصیل ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایک دوسرے پر ذرا بھی ہوتی. تفصیل کے لیے وہ اگر کتاب آئے گی تو ہم دیکھیں گے. ایک اور کتاب ہے صحیح بخاری کا مطالعہ، یہ ایک اور اچھا پی ڈی ایف میں اس کے پاس ہے. پی ڈی ایف پتہ نہیں کس طرح بھیجے، مجھے تو کمپیوٹر میں آتا بھی نہیں ہے اس کو کس طرح شیئر کروں گا، بھیج سکتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو کس طریقے سے شیئر کر سکتا ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے طریقہ نہیں آ سکتا. اچھا تو یہ آیا ہے ایکسپٹ فائل، اس کو ایکسپٹ کروں، یہ ایکسپٹ ہو گئی جی. اب کیا کرنا ہے، ڈسکٹاپ، یہ آ گیا ڈسکٹاپ جی، سیو کر دیں. نام ایسا کوئی نہیں، گل بدین لکھا ہوا ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے، اس نے کام شروع کر دیا، سیو ہونا. یہ تو جی بات ہے، وہ فتح مجید بھائی جو ہے انہوں نے تو لمبا چکر بنا دیا تھا. کیا یہ جی کیٹ اٹیچمنٹ پی ڈی ایف، یہ دیکھا یہ کتنی آسانی سے کام ہو گیا، کمال کیا کر دیا جی. تو یہ جو ہے وہ جزاک اللہ خیر. تو آپ دیکھیں گے وہ ایک منکر حدیث سے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کا مطالعہ، اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ابو یشیا نور پوری جو انہوں نے لکھا ہے، ابھی چھپا تو نہیں ہے، وہ اسمہ میں چھپ رہا ہے، لیکن وہ جواب میں نے پڑھا ہے، بہت عظیم شان جواب ہے، اور اس میں تیمم والی اعتراض بھی کیا تھا اس نے، اس کا بھی اس نے انہوں نے جواب دیا ابو یشیا صاحب نے. بس وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، بلکہ اگر وہ ابو یشیا صاحب اس کو دے دیں یہاں پر جس طرح آپ نیٹ پر، تو اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. بہرحال وہ میرے پاس موجود ہے وہ کتاب. یہ تھی آپ کی اس بات، یہ ان شاء اللہ پڑھ لیں گے. اب میں مائک کو چھوڑ رہا ہوں، مائک چھوڑنے سے سین پر تو فرق نہیں پڑے گا. اچھا جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال تھا کہ جو تیسر العزیز الحمید ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کچھ شرک کی مخفی صورتیں بتائی ہیں، اور اس میں کچھ کا تو معلوم ہے کہ شرک اصغر ہے، اور لیکن کچھ کا مجھے معلوم نہیں، اور نہ انہوں نے وضاحت کی ہے جو مجھے نظر آئی، کہ ان جو میں اس کو شارٹ کر کے پڑھتا ہوں، کہ مجھے اللہ کی قسم اور فلا عورت کی زندگی کی قسم، یہ تو صحیح ہے کہ اصغر ہے شرک، مجھے اپنی جان یا زندگی کی قسم، یہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ اگر میں گھر میں کتیاں نہ ہوتی تو ہمیں چور آ لیتے، اور اگر گھر میں بدخ نہ ہوتی تو چور داخل ہو جاتا، یا کسی سے یوں کہنا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پھر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول انہوں نے نقل نہیں کیا، لیکن وہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کسی نے ان سے جب پوچھا کہ جو آپ اور چاہیں اللہ اور آپ چاہیں، تو انہوں نے بولا تم نے مجھے اللہ کا شریک قرار دے دیا، تو یہ کیا شرک اکبر میں آئے گا، یا یہ جو اور یہ جو گھر میں نہ داخل ہونے کی بات، یا انہوں نے یہ بھی آگے لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے. سوری میرا سوال نمبر ہوگی، ایک چھوٹی سی بات اور، کہ اگر ہم کسی کو بولنا چاہیں، فرض کریں کہ تم نے گاڑی اچھی چلائی، اور مطلب کہ آج تم نے اچھی گاڑی سے اللہ کا شکر ہے گاڑی اچھی چلائی تو ہم بچ گئے، اللہ کا شکر پہلے بیان کیا، تو اس کے بعد ہم لوگ کو پھر لگانا ضروری ہے، یا اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس طرح بول سکتے ہیں، یا اگر گھر میں اللہ کا شکر کہ گھر میں کتا تھا اور اس طرح کی بات، اس کی وضاحت کر دیں کہ اس میں اکبر ہے شرک اکبر ہے کوئی یا نہیں. السلام علیکم.
یہ جو ہے یہ شرک اکبر نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے. کہ اگر کوئی کہے نا کہ کتا نہ ہوتا تو چور جو ہے چوری کر کے چلے جاتے ہیں، این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب پیدا کر دیتا، تو اس کو شرک اصغر ہم کہہ سکتے ہیں، شرک اکبر جو ہے اس کی دلیل نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی کہے گا نا کہ یہ اگر ستارہ نہ ہوتا تو پھر جو ہے یہ بارش نہ ہوتی، یہ بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی، تو یہ جو ہے یہ شرک اکبر ہوگا. کیونکہ کتے کے بارے میں تو لوگوں کو پتا ہو کہ کتا بھونکتا ہے، یہ عام چیز ہے، لیکن ستارے کے بارے میں تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ ستارہ کوئی نہ نفع کوئی کر سکتا ہے نہ نقصان، ستارے کی تو صرف آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا تو کوئی نفع نقصان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کتا تو چلو بھونک سکتا ہے، کتا تو شور مچا سکتا ہے، یہ تو ایک اسباب میں سے ہے، مادی وسائل میں سے. تو یہ جو ہے بارہ کوئی کہتا ہے نا کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چور چوری کا، یہ شرک اثر ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ شکر ہے بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ گھر میں کتا تھا ورنہ چور، تو یہ پھر شرک اثر بھی نہیں ہے، یہ عام کلام، یہ جائز ہوگا. اس طرح بہتر یہ کہ یہ نہ ہوتا والی آدمی بات کری نا، کیونکہ یہ کلمہ لو جو ہے نا یہ شیطانی کلمہ ہے، لو اگر یہ ہوتا تو یہ شیطانی قسم کی باتیں، ان سے بچنا جو ہے بہتر ہے. بس اس طرح کی تھوڑی تھوڑی باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے وہ جو حدیث جاتا ہے نا کہ آدمی وضو کرتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں، ایک قدم اٹھاتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں، تو یہ اسی قسم کے جو گناہ ہم لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ویسے اسے پوری احتیاط کرنی چاہیے، اور اسے شیر کے اکبر قرار دینا بھی صحیح نہیں ہے. تو مائک میں چھوڑا ہوں. میرا خیال ہے آپ ایسا کریں گے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہو رہا ہے نا, یہ 7 بجے سے پہلے 5 منٹ پہلے ہی میں بند کر دوں ان شاء اللہ, کیونکہ اب چلے جائیں پھر میں اس کو شیئر بھی کر دوں گا. خیر آپ چلے جائیں تو پھر پتہ کوئی نہیں ہوتا. اس کے بعد باقی جو ہے نماز کا وقت بھی قریب ہو جائے گا, تو ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں. اب اگلے بھائی جو ہے 1 2 3 4 5 ہے نا, بس یہی کافی, اور کوئی ساتھی بھی یاد کرا گئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ استاد بھائی کی جگہ میں آ رہا ہوں پھر. شیخ سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو بیان کیا تھا کہ شیطان کا پانی پر ہونا اور اس کے جیلوں کا اس کو آ کر رپورٹ پیش کرنا, اس کا اگر حوالہ ریفرنس دے دیں, میں بھی آپ نے دیا ہو تو مجھے یاد نہیں رہا. اور دوسرا عقیدہ اور منہج میں کیا فرق ہے, اور اگر کسی کا منہج خراب ہو تو تھوڑا جھول ہو تو اس کے بارے میں اہل سننا کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. حوالہ تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اب صحیح مسلم میں کہاں ہے تو یہ اگر کہیں گے تو پھر تلاش کر کے نکال دیں گے انشاءاللہ. دوسرا یہ عقیدہ اور منع, عقیدہ جو دل میں ایمان ہوتا ہے نا اس کو عقیدہ کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ میرا مالک ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب عقیدہ ہے. منع جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, زندگی گزارتا ہے, مثلا قرآن کو مانتا ہے, حدیث حجت سمجھتا ہے, اجماع حجت سمجھتا ہے, سلف صالحین کے فہم مانتا ہے, اسی طرح اور جو ہے باتیں مثلا جمہور کو ترجیح دیتا ہے اسباب اور جال میں, تو اس قسم کی جو باتیں یہ منہج ہوتا ہے. تو منہج اور عقیدے میں یہ فرق ہوتا ہے نا, منہج میں عقیدہ بھی شامل ہوتا ہے انسان کا, لیکن عقیدہ اثر بنیاد ہے اور منہج جو ہے اس کے مطابق انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ منہج ہے. تو یہ ہوا آپ کے سوال کا جواب. ابھی مائک جو ہے میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نانا بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں آئے, کیونکہ شیخ صاحب کا ٹائم کافی ہو گیا, اس لیے میں نے چل کر لیا. اگر آپ نے مائک لینا تو کوئی بتا دیں, ورنہ پھر اپنا سوال کر لیتا ہوں. جزاکم اللہ شیخ صاحب. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا ایک سوال کے جواب میں کہ حضرت ابو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آخر میں رجوع کر لیا تھا, اور یہ بات جو ہمارے اینٹی گروپ جو حنیفی گروپ ہیں جبریلوی جو بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں لیکن یہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتے, یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آخری وقت میں یعنی کہ رجوع کر لیا تھا, یعنی کہ ان سے کوئی گستاخانہ حرکتیں نہیں جو ان کے بقول ان کے یعنی کہ وہ امام تھے تو پھر اس سے کوئی گستاخی سمجھتے, یعنی کہ موسوم الخطاب وہ سمجھتے ہیں, تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. تو شیخ صاحب ایک اس قسم ہے وہ بھی انہی کی طرف سے ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرجیہ کا جو عقیدہ ہے کہ مرجیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ وہ ایمان جو کم اور زیادہ بڑھتا نہیں ہے, جبکہ میرے پاس ایک حدیث ہے اس کا مجھے سند نہیں معلوم ہے, اگر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پلیز مجھے رحمان فرمائے کہ ہم اس کے لیے اس کو دلیل بنا سکتے ہیں. وہ حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک صحابی شاید حضرت کیونکہ ہاں مجھے یاد نہیں رہا شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے, وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, جیسے وہ اٹھے تو ان کا ایمان جو اس وقت تھا وہ اس وقت جب وہ اس مسجد سے باہر ہے تو وہ ایمان ان کے درمیان نہیں تھا, تو وہ یعنی چلاتے ہوئے گئے حضرت ابو بکر کے پاس کے حضرت حنزلہ شاید ان کا نام تھا شاید جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا ایمان میں تو کافر ہو گیا, میں وہ منافق ہو گیا منافق ہو گیا, تو لیکن جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے تو انہوں نے یہی سوال سے کیا کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان بہت ہوتا ہے, لیکن جب میں باہر ان سے محفل میں آ جاتا ہوں یا گھر یا باہر ہوتا ہوں تو میرا وہ ایمان نہیں رہتا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ یہ تو میرا بھی ہے, تو وہ دونوں اصحاب یعنی کہ دونوں حضرت ابو بکر اور حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ اگر میں غلطی میں نہیں ہوں تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہاں کہ انہوں نے یہ جان کی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ امومن کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, اور اگر آپ آپ کا ایمان اگر اسی طرح رہے تو فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں. تو یہ اگر یہ صحیح صنعت کے ساتھ صحیح حدیث ہے تو یہ تو ایک حجت بن جاتی ہے, دلیل بن جاتی ہے. تو اسی بھی جانور فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. اصل میں میں جو ہے یہ جو پروگرام آپ کا چلا رہا ہوں نا, لائبریری میں اکیلا ہوں, میرا شاگرد کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ کتابیں لائے اور جو ہے وہ آپ کی بات کا جو ہے وہ ہر بات کا اصل حوالے کے ساتھ جواب دیے جائے. ساتھ ہی کمپیوٹر کا بھی میں پورا چونکہ ماہر نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ اس کو بھی چلانے کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ جو امام صاحب کی رجوع والی باتیں ہیں نا, کے طور پر یہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب و سنہ 355-356 میں, خطیب بغدادی کی تاریخ میں جلد نمبر 13-392, اس میں یہ روایت صحیح موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ کو جب توبہ کرائی گئی فتابہ رجوع کر لیا, یعنی توبہ کر لی, مراد یہ کہ جب کوئی ابھی توبہ کر لیتا ہے نا تو بس اگلی بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح قاضی ابو یوسف کا بھی ایک قول تھا, وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کدھر لکھا تھا, مجھے وہ یاد نہیں آ رہا, جس میں امام صاحب نے قاضی ابو یوسف نے کہا تھا کہ میں 6 مہینے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ اس بارے میں بات کیے پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا. وہ کدھر گئی جی بات, شاید اس بارے میں بس آپ کی فی الحال اسی سوال کا جواب دوں گا, کیونکہ میں وہ کتاب تلاش کرتا رہا, کتاب ملی نہیں جو کہ امام حنیفہ پر میں نے لکھی تھی. یہ فقہ آ گیا, یہ آگے جی عقیدہ, یہ عقیدہ آگے جی عقیدہ نو. تو بہرحال یہ جو آپ کو میں نے کتاب و سنت کا حوالہ بتایا ہے, امام حنیفہ کے رجوع کرنے کا یہی حوالہ کافی ہے. تو آپ کا جو باقی جو سوال تھا وہ مجھے اب یاد ہے, میں اس طرف متوجہ ہو سکا تھا تو کبھی ان شاء اللہ آئندہ صحیح. ابھی مائک میں چھوڑ رہا ہوں. یہ آگے جی
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے رانا ویس بھائی اوے ہیں, تو میں ان شاء اللہ اپنا کوشچن پوچھتا ہوں. شریف سوال یہ ہے کہ جب وہ دوسرے مقلد حضرات اللہ کی صفات میں تعبیر کرتے ہیں, جیسے کہ الرحمن الرحیم سوا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش پر غلبہ حاصل ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ تعبیر غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب ایک اور آیت وہ ہے نا, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تو اس میں بھی معنی تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ قریب ہے, لیکن پھر ہم اس میں یہ تعبیر کیوں کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت اچھا ہے. ہم اس لیے اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اجماع ہے, مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس سے مراد علم اور قدرت ہے. تو ظاہر ہے کہ اجماع شرعی حجت ہے, جس طرح قرآن دلیل ہے, جس طرح حدیث دلیل ہے, اجماع بھی دلیل ہے. اجماع کو چھوڑ کر دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتے. تو مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے, اور یہ اجماع نقل کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے, ان سے پہلے امام طلحہ منکی جو تھے اندلس کے, انہوں نے, دوسرے علماء نے, اہل سنت کے اکابر نے, امام احمد حنبل نے, زہاب نے, مزاحم نے, دوسرے علماء نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ سنوار علم اور قدرت یہ کرتے ہیں. یہ جو اہل بدعت تعویل کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, ان کے ساتھ نہ صحابی ہوتے ہیں, نہ تابعی ہوتے ہیں, نہ تبع تابعی ہوتے ہیں. تو جو خیر القرون کے دور کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جو لوگ قرآن و حدیث کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں, کدھر تفسیر کر لیتے ہیں, کدھر کیا تعویل کرتے ہیں, تو یہ باطل ہوتی ہے. ہاں اگر صحابہ تعویل سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو سر آنکھوں پر, تو ہم اس وجہ سے کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ آیات جو ہے نا, ان میں خود
یا علم و نا علم کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، نہ اقرب الیہ من حبل الورید بھی جو ہے نا اس میں بھی وہ یا علم و نا علم یا اس قسم کے الفاظ موجود ہیں علم والے، تو اجماع بھی، اور اجماع جو ہے بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے، جس طرح قرآن مجید دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے، تو اس اجماع کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو ہے جواب ہو گیا. ابھی مائک اور دوبارہ چھوڑا ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. غالباً پانچ سینٹر بھائی بھی موجود نہیں ہیں. شیخ صاحب، یہ نشانت صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بڑے متضرب ہیں اس بارے میں. کل بھی یہ پوچھے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ضرورت نہیں کر رہے ہیں، نہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہیں جو ہے مائک پہ آتے ہیں. ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا چبھ رہا ہے اور اس میں یہ پریشان ہیں، ان کو اس کا جواب دیجیے گا. یہ لکھتے ہیں کہ جس کا عقیدہ ہو کہ ماں بہن سے یعنی محرمات سے شادی پر حد نہیں، کیا ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ جیسا کہ یعنی اکثر جو ہے اعناف کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے ان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ان کو یہ بات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی محرمات سے یعنی کہ اگر کوئی نکاح کرنے تو اس پر حد نہیں ہے، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم. جی، اس میں دو باتیں ہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ نکاح کر لینا، زنا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے. بالکل، اس کو کافر بھی کہہ سکتے ہیں، مرتد بھی. اگر کوئی کہتا ہے کہ ماں بہن کے ساتھ نکاح یا زنا کرنے والا جو ہے یہ حرام ہے، جرم ہے، یہ بالکل جو ہے یہ غلط کام ہے، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو پھر اس کے بارے میں شرعی طور پر حاضر رہیے، تعزیر لگے گی. اب تعزیر کے بارے میں جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ فیصلہ کرے گا، جس طرح کہ فقہ انفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ادھر لکھا ہے نا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں حد نہیں ہے، صاف لکھا ہے لیکن تعزیر لگائی جائے گی. تو ایسے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. کافر کہنا غلط ہے، یہ اجتہادی بات ہے، یہ اجتہادی خطا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں نشان بھائی بھی ذرا کفر کے فتوے جو ہے نا اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. مسئلہ یہ کہ ان کا غلط ہے جو جیسے کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں شریعت میں واضح آپ کو ہی موجود نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو قتل قرار دیا تھا جس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا تھا، تو یہ بطور تعزیر تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، تو ان تعویلوں کی وجہ سے انہیں ہم کافر نہیں قرار دے سکتے. بھائی ذرا کفر کے فتوے جو ہیں میں بڑی احتیاط ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مسئلہ باطل ہے، مسئلہ وہ ان کا غلط ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے اسلامی حکومت میں، لیکن اس بار فتوے کی وجہ سے انہیں کافر قرار دینا غلط ہے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم. جی آواز ہے جی روم میں میری؟ اچھا جناب، میرا ایک سوال ہے، وہ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور مجھے اس کا جواب مل گیا تھا کہ دو سجدوں کے درمیان جو انگلی کو اٹھانا ہے اوپر تشہد کی انگلی کو، تو اسی روم میں ایک شیخ صاحب تھے تو انہوں نے جواب دیا تھا مجھے، تو اس کو ہلانے کا بھی ذکر کیا تھا انہوں نے کہ دو سجدوں کے درمیان آپ تشہد کی انگلی کو اٹھائیں تو اسے آپ اسے ہلانا بھی سنت ہے، تو مجھے اگر آپ ریفرنس دے سکیں اس کا، کیونکہ میں نے ایک دوست کو بتایا ہے تو اس نے مجھ سے ریفرنس مانگا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو اگر ریفرنس مل جائے تو میں اسے دے سکتا ہوں. اوکے، جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم. ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. مسند و احمد میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حدیث غالباً جلد نمبر 418 صفحہ ہے، یا اس کے آگے پیچھے 18-17 میں یہ حدیث موجود ہے کہ دو سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کر رہے تھے. یہ جو ہے ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا ہے, تو آپ اگلے بھائی کو ریفرنس یہ بتا دیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کے کان میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں ہے, اس میں سفیان ثوری متعلق ہے, اس لیے اس مسئلے پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. حدیث ضعیف ہے بالکل, مردود روایت ہے. یہ آہستہ سے آپ کے کان میں بتا دیتا ہوں, تو باقی آپ حوالہ اس کو بتائیں تو اس کے ساتھ یہی بتا دیجیے گا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں جو ہے وہ مائک چھوڑ رہا ہوں ابھی بھائی کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آتی ہے ان شاء اللہ میری, تو حدیث کے بارے میں آواز نہیں آئی میری. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. کئی دفعہ پوچھتی ہوتی ہے مقلدہ سے, تو جب ان کی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کو جو لوگ حدیث بیان کرتے ہیں اور جو لوگوں سے زیادہ حدیث روایت کی گئی ہیں, تو ان کو یا تو یہ غیر سچی ثابت کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کو جو تھا دین کا علم نہیں تھا. مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کبھی ابن عمر کے کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی ابو ہریرہ کا حوالہ دیتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ اچھا ریسرچ کیا اس حوالے سے, تو آپ ذرا بتائیں کہ اصل میں ان کا مسئلہ کیا صحابہ سے ہے یا تابعین سے ہے, کس سے ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو لیتا کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام. اب یہ آخری جو بھائی ہے ابن داؤد صاحب, ان کے سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ, اس کے بعد پروگرام ختم ہو جائے گا. یہ جو گجراں والے بھائی ہیں وہ آج رابطہ کریں کیونکہ نئی نمکر وہ اوپر ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کے بارے میں حنفی لوگ جو ہیں نا, اصل مسئلہ فقہ کا ہے. یہ چونکہ اصل میں یہ اپنے فقہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں, بریلوی جو ہیں بریلی فقہ کو, دیوبندی فقہ کو, اور اس فقہ میں بھی اختلاف ہے. کام سے پہلے الصلاۃ اس جہاں کام نہیں کر رہا تھا, میرے جو جتنے بٹن تھے سارے ہی بالکل ہالٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد جب دوبارہ چلنا شروع ہوا تو اچھا, اس کا مطلب ہے اس کو پھر ہلاک کرنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد جب دوبارہ شروع ہوا تو آپ کی آواز بھی آ رہی تھی, تو یہ مسئلہ بنا کہ میں جو ہے وہ حیران تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے کسی طریقے سے. اور شکر ہے کہ میں اسے پہلے اپنا پروگرام شیئر کر چکا تھا تو بند کرنا پڑا. تو اب یہ اپنے داؤد بھائی جو, ابھی تو میرا خیال ہے کہ اذان کا وقت بھی ہمارا ہونے والا ہے, تو یہ اپنے داؤد بھائی جو ہے جلدی جلدی سوال کر رہے, میں پھر میں یہ مائک چھوڑ رہا ہوں اور پھر میں بند کر دوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب دوبارہ آ گئے. شیخ سوال یہ ہے کہ شیخ تاریخ بغداد کا ایک نسخہ جو مجھے پی ڈی ایف پہ آن لائن ملا ہے, اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا تھا کہ جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ صاحب کون ہے, اور کیا ان کی تحقیق قابل اعتماد ہے, اور کسی کو اگر ریفرنس دی جائے تو اس کتاب سے دی جائے. شیخ یہ جو ہے چھپا ہوا ہے اپنا دارالغرب
اسلامی سے, ڈاکٹر عواد معروف.
مجھے
تھوڑی تنقید سوال کچھ نوانی سالت رحمۃ اللہ کے بعد میں جو جماعت کی روایت ہے کہ جو ابو سفیان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ زر کے حوالے سے نوانی سالت رحمۃ اللہ کے لیے, شیخ اس کے اندر یہ بات کی کہ نوین الحماد جو ہے وہ ضعیف ہے. شیخ مجھے لمحہ کرنا تھا کہ یہ نوین الحماد وہی ہے جو تنقید بخاری کو راضی ہے, تحقیق جو ہے کیا وہ قابل اعتماد ہے, وہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں جس میں جو تاریخ بغداد کی تحقیق ہے اس کی ذرا اعتماد ہے؟ جزاک اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ جو نسخہ
آپ کے پاس تاریخ بغداد والا آیا,
اشار
آواز معروف, یہ مشہور عالم ہے, یہ عراقی ہے اور یہ ہنشیوں کے بڑے مشہور عالم ہیں, یعنی ریف نہیں ہنسی ہے اور بڑا کام ہے تو ان کا حوالہ ہنشیوں کے خلاف پیش کیا جائے
اگر جے ان سے کئی مقامات پر
بس یہ جدید دور میں ایک ریسرچ کرنے والے تو ہیں لیکن یہ حدیث کے ماہر نہیں ہے. ریسرچ کے لحاظ سے وہ الفاظ جو ہیں وہ کتاب کے وہ تو صحیح ہوں گے, باقی حدیث پر جو حکم لگایا جائے نہیں بے نماز تو نہیں بے نماز کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حسن درجے کے راوی ہے یہ وہی